السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صحت، زندگی، عافیت، سلامتی، خوشحالی عطا فرما رکھی ہے، آزادی کی نعمت ملی ہوئی ہے. رب ذوالجلال موقع بموقع عبادات ہمارے لیے آسان فرما دیتے ہیں، توفیق مرحمت فرماتے ہیں. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، شعبان المعظم تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، نصف شعبان، شب برات، وہ بھی عنقریب آ رہی ہے. اس کی اپنی فضیلت ہے، موقع پر انشاءاللہ اس رات بیان ہوگا. رب ذوالجلال نے ہمیں سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے پانچ نمازیں رکھی. ہر نماز ایسی ہے گویا کہ انسان نے تالاب کے اندر نہا کر، دھو کر، صاف ستھرے ہو کر اپنا میل کچیل دور کر لیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی یہی دی کہ جس شخص کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو، وہ دن میں پانچ مرتبہ وہاں غوطے لگاتا ہو، نہاتا ہو، صاف ستھرا ہوتا ہو، تو کیا دن میں پانچ مرتبہ نہانے والے شخص کے بدن پر کوئی میل کچیل ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا کہ یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے کہ پنج وقتہ نماز ہی گناہوں سے بھی ایسے ہی صاف ستھرا ہوا کرتا ہے. فجر پڑی تو ظہر، ظہر پڑی تو عصر، عصر پڑی تو مغرب، مغرب کے بعد عشاء، عشاء پڑھ کر سویا ہے اسی فکر کے ساتھ کہ صبح پھر فجر میں حاضر ہو جاؤں گا. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے، مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. یہ دو نمازیں جو رات کی نمازیں ہیں، عشاء اور فجر، بہت بڑی فضیلت کی حامل ہیں. فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو آدھی رات گویا کہ اللہ کے آگے عبادت میں گزار دی، اور جس نے صبح کی فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا کہ پوری رات اللہ کے آگے عبادت میں اس نے گزار دی. ایسی بابرکت اللہ پاک نے عبادتیں رکھی ہیں کہ کم خرچ بالا نشین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بہت لاڈلی امت ہے، محبوب امت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو لطف و کرم کی بارشیں برسا دی. رمضان المبارک جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے عبادات کا جوش و خروش عطا فرما کر بندوں کو بلندی شان عطا فرمانے کے مواقع مرحمت فرما دیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے شعبان کے اندر برکتیں عطا فرمائے، خیر و عافیت، سلامتی اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک تمام تر سعادتوں کے ساتھ ہمیں اپنے تمام اہل خانہ سمیت نصیب فرمائے. شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ سال کے گیارہ مہینوں میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہوں سوائے شعبان کے. وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میری چاہت ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں، پورے سال کا میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. پیر اور جمعرات کا روزہ آپ کا ہفتہ وار معمول ہوتا تھا، اس میں بھی آپ نے یہی مصلحت بیان فرمائی کہ ان دو دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں بھوکا اور پیاسا ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال اوپر اٹھائے جائیں. اور خاص طور پہ پیر کا دن، فرمایا کہ یہ میرا ولادت کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ شکرانے کا روزہ رکھوں. تو روزہ، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، منانا، اس کو خوش کرنا، تو آپ رمضان المبارک کی تیاری گویا کہ رجب کے مہینے سے شروع فرماتے تھے استقبال رمضان کے انداز میں. چاند دیکھتے ہی دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ربا رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما. یہ دعائیں ہوتی تھیں، اہتمام شان ہوتا تھا، عبادت کا ذوق بڑھ جاتا تھا، روزوں کی کثرت ہوتی تھی. امتیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ امتی چونکہ کمزور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و توانائی 100 جنتیوں کے برابر اللہ پاک نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی، تو آپ کی تو کوئی گویا کہ ہو بہو نقالی شاید نہ کر سکے. آپ کی جو جذبے تھے، جو ولولے تھے، جو جوش تھے، جو آپ کا انداز تھا، اس کی تو شان ہی نرالی ہے. امتیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شعبان میں روزے رکھیں، لیکن جو جو رمضان آگے قریب آئے تو نصف شعبان کے اندر پھر آگے وہ اپنی توانائی جمع کرنا شروع کر دیں. عین موقع پر رمضان سر پر ہو، روزوں کی کثرت پھر وہ منع کی گئی. فرمایا کہ اپنی طاقت کو جمع کرو، عادی بن جاؤ روزے رکھ رکھ کر، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا. اور رمضان المبارک میں تاکہ ایک عادت بن جائے، تاکہ یک لخت اچانک جب رمضان شروع ہو تو پہلے سے روزے رکھنے کی عادت بنی ہوئی ہو. اس میں ایک اور حدیث جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی شعبان کے روزوں سے متعلق، فرمایا کہ سال بھر کے اندر آئندہ آنے والے پورے سال میں جن حضرات کی وفات ہونے والی ہے، جن کو دنیا سے جانے کا اللہ کی طرف سے پروانہ مل چکا ہے، حضرت ملک الموت کو ان تمام کی فہرست حوالے کی جاتی ہے، وہ بھی اسی شعبان کے مہینے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ رہی کہ نہ معلوم کون سا شعبان ایسا ہوگا جس میں میری بھی دنیا سے رخصت ہونے کی پرچی اور پروانہ فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی چاہت یہ رہی کہ جب میرا موت کا پروانہ ملک الموت کے حوالے ہو تو اس مہینے میں روزوں سے گزر رہا ہوں. اور اس میں حکمت اور مصلحت کتنی پیاری ہے کہ جب کسی حاکم کے سامنے کسی مجرم کو، کسی ملزم کو، کسی قصوروار کو لایا جائے اور ہو وہ بھوکا اور پیاسا، فقر و فاقہ کا مارا ہوا، بھوک اور پیاس سے سکڑا ہوا، چہرہ اترا ہوا، تو کہا کہ وہ حاکم اس قصوروار کو دیکھ کر ترس کھاتا ہے، اس پر رحم آ جاتا ہے، بیچارہ پہلے ہی یہ مرجھایا ہوا ہے، بھوک پیاس کا مارا ہوا ہے. یہاں پر اگرچہ وہ کیفیت نہیں ہے لیکن بندگی اور عز و انکساری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر اعلیٰ درجے کی لبریز تھی، تو آپ نے بھی وہی انداز اختیار کیا کہ رب عز الجلال کی بارگاہ میں جب میرے اعمال پیش ہوں تو بندگی عز و نیاز ایسی ہے کہ میں روزوں سے ہوں، اور جس مہینے میرا موت کا پیغام، میرا پروانہ ملک الموت کے حوالے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ ہو کہ بندہ بھوکا اور پیاسا ہے، میری ذات کے لیے، میری رضا کے لیے یہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے. اور اس حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ روزے اس لیے رکھتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس میں چونکہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میری چاہت یہ ہے کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پورے سال کا دورانیہ اور پورے سال کا عمل جب پیش ہو تو میں روزوں کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاک صاف، آپ کی زندگی پوری امانت، دیانت، صداقت، شجاعت اور سخاوت سے لبریز ہے، دن بھی عبادت میں، رات بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز، آہو زاری، گڑ گڑانا، بل بلانا، اللہ کے آگے فریاد کرنا شب و روز آپ کے صاف شفاف. اس کے باوجود آپ کی فکر یہ ہے کہ جب عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے تو بندہ اپنی بندگی کے اعتبار سے بھوکا اور پیاسا ہو. اس میں امتیوں کے لیے سبق ہے. نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال جب پیش ہوں تو روزہ رکھے ہوئے ہو تاکہ اللہ میاں کو ترس آ جائے. عمل اپنا پیش کر کے اپنے امتیوں کو سبق دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور اس کی ذات کی توجہ اگر چاہتے ہو تو بندگی کے اندر اپنے آپ کو مٹا کے رکھو. جو بندہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ کی محبتیں، اللہ کی طرف سے مہربانیاں، نظر کرم اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت بھی اس پر ہوتا ہے. حدیث مبارک گزری بڑی پیاری ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ نے بتایا کہ عرش اعظم محشر کے میدان میں جب آئے گا، رب ذوالجلال اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس پر جلوہ افروز ہوں گے، حساب کتاب کا مرحلہ چل رہا ہوگا. فرمایا کہ اس کے دائیں پائے کی طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے جو راستہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور اس کے بائیں پیر کی طرف، فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا جو دوزخ کی طرف راستہ جا رہا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دائیں جانب جنت والے راستے پر کیوں کھڑے نہ ہوں گے؟ فرمایا کہ میں بائیں جانب جو رخ دوزخ کی طرف کا ہے وہاں کھڑا ہو کر نظریں دیکھتا رہوں گا، ٹک ٹکی باندھ کر کے. میرے امتیوں میں سے تو کوئی جہنم کی طرف نہیں جا رہا، کوئی جاتا ہوا دکھائی دے گا فوراً لپک کر اللہ تعالیٰ سے میں اس کے لیے سفارش کروں گا. ایسی عظیم الشان رؤوف اور رحیم ہستی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، جو امت کو سبق دے کر جا رہے ہیں کہ رب ذوالجلال کی محبتیں سمیٹنی ہو بندگی کے پیکر بن جاؤ، عبادات کے موقعوں سے فائدہ اٹھا لو. اغتنم خمسا قبل خمسین، پانچ موقعوں کو پانچ موقعوں سے پہلے غنیمت جاننا. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. یہ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ ہوتا ہے. نمبر دو، فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کے زمانے کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کو مناؤ، اس کی عبادت میں لگے رہو، صحت کے موقع کو غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کے زمانے کو فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. مالداری اور تمنگری کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو، منا کے رکھو. وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. ایسا نہ ہو کہ مصروفیت جائے پھر ایسی مشغولیت آ جائے کہ فرصت نہ ملے. اور نمبر پانچ میں فرمایا کہ وہ حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، اپنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. قدردان انسان ان پانچوں کی قدر وقت پر کر لیتا ہے، مالداری ہو، صحت ہو، جوانی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہو، زندگی نصیب ہو، ان پانچوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ کر چلنے والا وارے کے نیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمیٹ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جینا مبارک بناتے ہیں، زندگی میں برکتیں اور وسعتیں ترقیاں عطا فرماتے ہیں، شان بان عطا فرماتے ہیں. یہ جمعہ کا موقع دیکھنے میں ایک معمول بنا ہوا ہے، جمعے کے جمعے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ عظیم الشان وہ پورا سسٹم ہے. اس سسٹم کے اوپر آخرت میں عرش کے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے. فرمایا کہ جو افراد جمعے کے دن جلدی آنے کے عادی ہوں گے، اول صفوں میں بیٹھتے ہوں گے، عرش اعظم کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نور کے منبر لگائیں گے، اپنی زیارت و دیدار سے مشرف فرمائیں گے، وہ لوگ جو جمعے کے دن جلدی آنے کے عادی تھے اور شروع کی صفوں میں بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے جگہ عطا فرمائیں گے. جو جلدی آتے تھے، پہلے آنے والے، پہلے مرحلے میں آنے والا اتنا بڑا اجر و ثواب پا جاتا ہے جیسے اس نے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. دوسرے مرحلوں میں آنے والے حضرات اتنا بڑا اجر و ثواب پا جاتے ہیں جیسے اللہ کے راستے میں گائے قربان کر دی. تیسرے مرحلے میں آنے والے حضرات اتنا اجر و ثواب پا جاتے ہیں جیسے راہ خدا میں بکرا قربان کر دیا. اس کے بعد آنے والے ایسے جیسے مرغی قربان کر دی. اس کے بعد آنے والے آخری مراحل میں ایسے جس نے راہ خدا میں انڈا قربان کیا ہو. اور جس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے، امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، اذان شروع، خطبہ شروع، فرشتے اپنی فائل بند کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے. آنے والوں کے نام شاید پھر رجسٹر میں درج نہیں کیے جاتے. یہ محنتیں یہاں کی وہاں رنگ لاتی ہیں. یہاں اللہ کے گھر سے جڑنے والا وہ جو سات افراد خوش نصیب ہیں، ان میں دوسرے نمبر پر ہی امام عادل شاب نشا فی عبادت اللہ، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھائے. اور نمبر تین پر ہی رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کے گھر سے وابستہ رہے، اللہ میں اپنے عرش کے ساتھ وابستہ رکھیں گے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے کی، جس کسی سے نفرت رکھی اللہ کے لیے نفرت رکھی. یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، دشمنان اسلام ہوں، صحابہ کے دشمن ہوں، ان سے ہماری نفرت اور عداوت اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہے. جس نے محبت کی اللہ کی ذات کی خاطر، انبیاء سے، اولیاء سے، صلحاء سے، صحابہ سے، صحابیات سے، ازواج مطہرات سے، اہل بیت اطہار سے، علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، دیندار، صاحب ایمان، ہر فرد و بشر سے ہماری محبت اللہ کی ذات کی خاطر ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس نے اللہ کی ذات کے لیے محبت کی، اللہ کی ذات کے لیے نفرت کی، اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ روک کے رکھا، فقد استکمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان کامل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، سلسلے رکھے ہیں جوڑ کے، کہ اہل ایمان کو اخلاص کی دعوت دی ہے کہ ہر عمل میری رضا کے لیے کرو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہے نیکی، ایک طرف ہے بدی. بدی کے اندر چھوٹی سے چھوٹی آگ کی چنگاری کی مانند ہے، اور بڑا گناہ کبیرہ گناہ وہ آگ کے شعلے اور انگارے کے مترادف ہے. جس طرح ایک چنگاری, چھوٹی سی چنگاری انسان برداشت نہیں کرتا کہ میری جیب میں آگ کی چھوٹی چنگاری ہو, میرے سوٹ کیس میں, میری الماری میں, میرے گھر میں, میرے بستر پر آگ کی چنگاری جل رہی ہو, سلگ رہی ہو اور میں بیٹھا رہا ہوں. ایک چنگاری جس طرح انسان برداشت نہیں کرتا, سانپ کا سپولی اپنے گھر میں اپنے بستر پہ برداشت نہیں کرتا, بچھو کا چھوٹا سا بچہ اپنے آس پاس انسان برداشت نہیں کرتا, چھوٹی برائی, چھوٹا گناہ, صغیرہ گناہ بھی وہ آگ کی چنگاری کی مانند ہے, سانپ کے سپولیا کی طرح ہے, بچھو کے بچے کی طرح ہے, جس میں زہر بھرا ہوا ہے. اللہ میں کی ناراضگی ہے, ناگواری اور اللہ کی رحمت سے دوری اس کے اندر بھری ہوئی ہے, اور نیکی اس میں مٹھاس ہے, محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا اور خوشنودی ہے. چھوٹی نیکی ہو, بڑا عمل ہو, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا مت, کیا پتہ وہی نیکی تمہارے لیے بیڑا پار کرنے کا باعث بن جائے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا مت, ایسا نہ ہو کہ وہی تمہارے لیے وبال جان بن جائے. اخلاص, ہر عمل, ہر قول, ہر فعل, ہر نقل و حرکت, ہر کام, ہر عبادت, چاہے مدنی ہو, چاہے مالی ہو, چاہے زبانی ہو, ہمارے اخلاق ہوں, معاملات ہوں, لین دین ہو, ہماری گفتار ہو, رفتار ہو, کردار ہو, ہر چیز میں ہماری نیت زاویہ نظر اللہ کی ذات پر ہو. میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا اللہ خوش ہو جائے, میرے اللہ نے یہ حکم دیا, شاید میرے اللہ میاں اسی بات پر مجھے معاف فرما دے, میری بخشش فرما دے. مسواک کا عمل ہے, چھوٹی سی لکڑی ہے, ڈنڈی ہے, پیلو کے درخت کی جڑ ہے, معمولی سا ایک عمل ہے, لیکن میرے آقا نے کیا, شاید کہ یہی ادا اللہ میاں کو پسند آ جائے. ایسا محبوب عمل ہے, اس پر عمل کرنے والا ایک فرشتہ اللہ پاک مقرر فرما دیتے ہیں, میرے اس مسواک کے اوپر عمل کرنے والے بندے کو موت کے وقت بتا دینا کہ وقت قریب آ گیا, کلمہ کلام پڑھ لو, تیاری مکمل کر لو, اس کے بعد چلتے ہیں. کلمہ پڑھتا ہے شہادت کا, اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی توحید کا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور وفات پا گیا, سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. آسان آسان نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھے. تو ایک طرف نیکی کا میدان ہے, دوسری طرف بدی کا اور برائی کا میدان ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس طرح آگ کی چنگاری, سانپ کا سپولیا, بچھو کا بچہ ہم اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتے, زہر کا کٹورا ہو, پیالہ ہو, مگا ہو, گلاس ہو, جگ ہو, یا چھوٹی سی کٹوری ہو, چھوٹا سا چمچ ہو, زہر ہم گوارا نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ نیکی تریاق ہے اور بدی زہر ہے. بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کہ ایک شخص دال روٹی کھا کر گزارا کرتا ہے لیکن زہر سے بچتا ہے, صحت اس کی توانا ہوگی, اچھا ہوگا, بھرپور صحت بخش زندگی پائے گا. دوسری طرف انسان ہے, پھل فروٹ بھی کھا رہا ہے, میوے جات بھی کھا رہا ہے, مرغ و مسلم اور طرح طرح کی طاقت بخش چیزیں کھا رہا ہے, لیکن زہر کا پیالہ بھی ساتھ میں پیتا ہے. یہ زہر اس کی ساری صحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. نیکیاں ڈھیر و ڈھیر چل رہی ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی چل رہے ہیں, بد نظری بھی ہو رہی ہے, غیبت چغلی بھی ہو رہی ہے, حق تلفیاں بھی ہو رہی ہیں, دوسروں کے ایزا رسانی بھی ہو رہی ہے, طنز اور طعنے بھی ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ مالی غبن, سودی کاروبار بھی چل رہے ہیں, لین دین, رشوت خوری بھی ہو رہی ہے, جہاں موقع لگ گیا امانت میں خیانت, مال ہڑپ, دوسروں کا حق تلف, قرضہ لیا واپسی کا نام نہیں لیا, اور جہاں موقع لگ گیا دو پیسے آتے دکھائی دیے فوراً رال ٹپک گئی, منہ میں پانی آیا, اور اپنا ایمان رکھا ایک طرف اور پیسہ سمیٹا جیب میں ڈالا, تجوری میں رکھا. امانت میں خیانت ہو, خرد برد ہو, مالی اعتبار سے بے شمار انسان جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے. ایسا خطرناک زہر جو مالی معاملات کا ہو, بدنی معاملات کے بد نظری جا بجا ہوتی ہے, اور گن پھیلا ہوا ہے آج معاشرے کے اندر, جیب جیب کے اندر موبائل ہے, اس کے اندر زہر پھیلا ہوا ہے, اور یعنی اور فحاشی کے بازار گرم ہیں, تنہائی کا موقع ہے, کوئی دیکھنے والا, کوئی روکنے والا, کوئی ٹوکنے والا, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. فرمایا تین خوش نصیب آنکھیں ہیں جو دوزخ کی آگ نہیں دیکھیں گی, ان آنکھوں والے اشخاص پر دوزخ کی آگ حرام ہے, ان کو دوزخ کی آگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ایک وہ آنکھ جو راہ خدا میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاگتی رہی, پہرہ دیتی رہی. ہمارے جتنے بھی محافظین ہیں بارڈروں کے اوپر, رات کو جاگ کر دن کے اندر نظریں گاڑ کر دشمن پر وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں کہیں کہیں سے دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے. سرحد کی حفاظتوں پر معمور یہ ہمارے فوجی ہوں, دیگر حکام ہوں, دوسرے بھی ذمہ داران ہوں, اس قدر بڑے بڑے فضائل ہیں, اجر و ثواب ہیں, جن کے تحفظ کی وجہ سے پورا ملک محفوظ ہے. سرحد غیر محفوظ ہو جائے تو پوری عوام غیر محفوظ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ راہ خدا میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے اندر جاگنے والی آنکھ دوزخ کی آگ نہیں دیکھے گی. اللہ کے ڈر اور خوف سے
رونے والی آنکھیں دوزخ کی آگ نہیں دیکھیں گی. اور اللہ کے محارم, حرام کیے ہوئے جو مواقع تھے, غیر محرم کو مت دیکھنا, عریانی اور فحاشی کے بازار گرم ہو نظریں جھکا کے رکھنا, شرم و حیا سے کام لینا, اپنی عزت کو داغدار مت کرنا, دل دماغ کو گندا اور خراب مت کرنا, نظروں کو جھکانے والا. فرمایا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نظروں کو بچانے والا اللہ میاں اس کو آگ سے بچا کے رکھیں گے. اور موقع ہو حرام کا عین موقع پر صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نظر جھکانی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرما دیں گے جس ایمان کی حلاوت اور لذت اور ذائقہ جیتے جی محسوس کرے گا. اور دنیا میں جتنی بار اس نے اپنی نظروں کو غیر محرم پر, ناجائز اور حرام جگہ پڑنے پر روک لیا تھا, نظر کو جھکا لیا تھا, اتنی ہی مرتبہ اللہ پاک اپنے لذت دیدار سے اس کے محسوس فرمائیں گے. بڑے بڑے انعام ہیں. خدا نہ خواستہ بے شرمی اور بے حیائی کے ارتکاب کرتا رہا, دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو بیویوں کو تاڑتا رہا, تکتا رہا, دیکھتا رہا اور زہریلے خیالات دل دماغ میں پکاتا رہا, یا موبائل پر, ٹی وی کی اسکرین پر, کمپیوٹر پر اپنی نظروں کو ناپاک اور گندا کرتا رہا, خطرناک وبال بھی ایسا ہے کہ سیسہ پگھلا کر آنکھوں میں انڈیل دیا جائے گا. گانے سننے والے, موسیقی کے دل دادا, ناچ گانے کے دل دادا, فرمایا کہ یہ دل کے اندر ایسا نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی درختوں کو ہرا بھرا کرتا ہے, تو یہ گانا بجانا, موسیقی کا سننا انسان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح زبان کے تو بے شمار, فرمایا کہ اکثریت دوزخیوں کی منہ کے بل دوزخ میں جو گرائے جائیں گے وہ اسی زبان کی بے باکی کی وجہ سے. جھوٹ, غیبت, فحش, لا یعنی, بیکار باتیں, فضول باتیں, پھر طنز, طانے, دل آزاریاں, طرح طرح کی ایسی خرابیاں ہیں. فرمایا کہ جسم چھوٹا ہے, جرم بڑے بڑے ہیں اس کے. اس کی بے باکیوں کی وجہ سے مردوں سے زیادہ عورتیں, عورتوں سے زیادہ مرد, جہاں کہیں دیکھا جائے غیبت کے بازار گرم ہیں, جہاں موقع لگ جائے طنز اور طانے ہیں, احسان جتانا ہے, فحش گوئی ہے اور جھوٹ ہے, بے باکیاں ہیں, تو زبان کے جرائم اپنی جگہ. پھر جوانی اور شباب, اس کی حفاظت, بے شرمی اور بے حیائی کے ارتکاب, زنا ہو اور بدکاری ہو, خطرناک ترین وبال ہیں. دوزخ کے اندر آپ نے معراج میں دیکھا کہ آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں اسے, اور اس آگ کے شعلوں کی لپٹ کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں پورے ایسے اوپر تک آتے ہیں, پھر پٹھانی کھا کر دوزخ میں گر جاتے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا وہ بے شرم مرد اور عورتیں ہیں, حلال بیویاں ہونے کے باوجود حرام کاریاں کرتے تھے, حلال شوہر ہونے کے باوجود حرام کاریاں کرتے تھے, آج آگ کے ذریعے پٹخنیاں دی جا رہی ہیں. المان الحفیظ, اور حرام گوشت کھاتے ہوئے دیکھا سڑا ہوا مردار, وہ نوچ نوچ کے کھا رہے. فرمایا کون؟ یہ وہی ہیں, حلال ہوتے ہوئے حرام کاری کے پیچھے بھاگتے تھے. بھیانک عذاب بھی اللہ پاک نے خطرناک تیار کر رکھے ہیں. جو عمل جس انداز کا ہوگا اسی انداز کا نتیجہ آخرت میں انسان کو بھگتنا پڑے گا. کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک جنازہ, جنازہ ایک, دو ہیں, دو جنازے آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے, درجات بلند فرمائے, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, جانے والا رہ جانے والوں کو سبق دیتا ہے. ہمارا تو باری لگ گئی, ٹوکن آ گیا, ہم تو چلے, اب تم اپنی باری کا انتظار کرو. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں چکا دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جس کسی کو دوزخ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب اور کامران ہو گیا. تو جنت سے بچاؤ نہ, دوزخ سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر ہے. اللہ اپنے جس بندے سے راضی ہو گئے اس کی خطاؤں کو, گناہوں کو دنیا ہی میں اللہ پاک اس کی ذرا سی ندامت پر, تھوڑی سی توبہ استغفار پر بھی معاف فرما دیں گے. فمن زحزح عن النار, دوزخ سے جو بچا لیا گیا, وہ ادخل الجنہ, تھا جو جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ کامیاب اور کامران ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے, قوت عطا فرمائے, ایمانی حلاوت عطا فرمائے, عبادات کا ذوق عطا فرمائے, عاجزی انکساری اخلاص اور اخلاق عطا فرمائے, اور اپنی بندگی کے مطابق ہم سب کو جینا نصیب فرمائے, غرور سے تکبر سے بچا کے رکھے, اخلاص ہو, ہر کام اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے کیا جائے. پھر اپنے جو امراض ہیں, جو خامیاں ہیں, جو روحانی روگ لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر غصہ ہے, حسد ہے, تکبر اور بڑائی احساس برتری ہے, نیکیوں سے دوری ہے, نیکی میں دل نہ لگنا, گناہوں میں لذت اور مزے کا آ جانا, اسی طریقے سے کینہ پروری, چھپی ہوئی دشمنی
اور دوسروں کو اذیت پہنچانا، دوسروں کے حق تلف کرنا، اسی طرح پھر وہ حرام خوریوں میں بہت سارے شعبے ہیں جس سے انسان بسا اوقات چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، حرام کاری کے بے شمار مواقع ہیں، ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، حرام محبتیں ہوتی ہیں، کہاں کہاں انسان بھٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ روحانی روگ اور امراض ہیں جس کے انسان بد نظری، زبان کی بے احتیاطی، کانوں کا ناجائز استعمال، اب تو ناک کبھی ناجائز استعمال، نشے ایسے آ گئے کہ نوجوان سونگ سونگ کے نشے کرتے ہیں، اسی طرح شرم و حیا کا پیکر بن کر رہنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا. فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، ماں بین الحیتین جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، ماں بین فخذین جو دو رانوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے زبان کو محفوظ رکھنا، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنا. فرمایا کہ جو مجھے ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے گا میں جنت کی ضمانت دے دوں گا. فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چھونا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے مزے کی باتیں کرنا، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں گناہ کی طرف چلنا. فرمایا کہ آخر میں شرمگاہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کر کے انسان منہ کالا کر کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹ بیٹھا، حرام کاری کا ارتکاب کر بیٹھا، یا پھر فرمایا کہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے شرمگاہ اس کی تصدیق نہیں کر پاتی. ہر چیز کی بچاؤ کے کر کے چلنا. تو میں نے عرض کیا بزرگان دین مثال دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو زہر اور تریاق، صحت بخش غذائیں ہوں اور دوسری طرف زہر کا پیالہ اور کٹورا اور چھوٹی چمچ کے اندر زہر کی تھوڑی سا مقدار ہو. فرمایا کہ صحت مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو سادہ غذاؤں پر چلا رہا ہے لیکن زہر سے بچائے ہوئے ہے، اور اگر بھرپور صحت بخش غذائیں استعمال کر رہے ہیں لیکن زہر کا کٹورا، زہر کا پیالہ، زہر کا چمچ، زہر کا مگا بھی پی لیتا ہے، بہت جلدی تباہ و برباد ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نیکیاں تو محدود ہیں لیکن گناہوں سے بچت ہے، نیکیاں زیادہ ہیں لیکن گناہ کے انبار بھی زیادہ ہیں، دونوں میں کون مأمون اور محفوظ ہے؟ فرمایا پہلے والا. نیکیاں مختصر ہیں، جیسی تلی جو اللہ پاک نے فرائض اور واجبات اور سنن و مستحبات دیے ہیں وہی ہیں، باقی کثرت سے نوافل کی عبادات نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچت ہے، زہر سے بچا ہوا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا متقی ہے، اللہ میں کا پکا دوست ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں کے زہر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہیں محبوب بندہ، معزز اور محترم بندہ وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہو. گناہوں سے بچنا یہ اللہ کی ولایت تک لے جاتا ہے. فرمایا کہ جو گناہوں سے بچے گا، پچھلے مضمون میں نے کہا تھا پانچ نقد انعام ملتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مشکلات سے نکلنے کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی ملتی جہاں سے گمان نہیں ہوتا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، مشکل کام اللہ میاں آسان فرما دیتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ میاں چھوٹے موٹے گناہ تو سارے ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، نیکیوں کے اجر بھی بڑھا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک نور بصیرت عطا فرماتے ہیں، اس کو علم کا نور عطا فرماتے ہیں، نور معرفت نور محبت اس کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام تر نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ، صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.